نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء اللہ تعالی ہم قرآن پاک کے بارے میں چند الفاظ کو چند ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے عن علی علی رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے قال انہوں نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بے شک میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرما رہے تھے الا انہا ستکون فتنۃ آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. قلتو میں نے کہا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول اس فتنے سے نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب فیہ نباہ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم اس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اطلاعات بھی ہیں اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے. هو الفصل ليس بالهزل یہ فیصلہ کن کلام ہے اور فضول کلام نہیں. من ترکہ من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا اور جو کوئی قرآن کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو صراط المستقیم یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور حکمت بھرا ذکر ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. وہو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ السنۃ اور وہی ہے یعنی قرآن جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں. کجی یعنی ٹیڑ سے ڈسٹورشن سے محفوظ رہتے ہیں تھاٹس اور زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی یعنی انسانوں کی زبانیں اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتی اس عربی کلام کے اندر. ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے یعنی کبھی کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا اور اب میں قرآن پڑھ پڑھ کر بور ہو چکا ہوں جو کچھ اس میں سیکھنے کا تھا میں نے سیکھ لیا ایسا کبھی نہیں ہوگا. یشبع منہ العلماء کبھی علماء اسے سیر نہیں ہوں گے ان کو بس نہیں ہوگا. اور ولا يخلق عن كثرة الرد کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا دوہرا دوہرا کر بھی انسان پڑھے گا تو تازگی ہی محسوس کرے گا. اور ولا تنقضی عجائبہ اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے اس کے میریکلز اور اس کے اندر جو علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں گے. هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به قرآن کی شان یہ ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے بے شک ہم نے سنا ہے بڑا حسین قرآن ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف بس ہم اس پر ایمان لے آئے. من قال به صدق جس نے قرآن کے حساب سے بات کی اس نے سچ کہا، ومن عمل بہ اجرا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے وہ اجر دیا گیا، ومن حکم بہ اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، عدل اس نے عدل اور انصاف کیا، ومن دعا الیہ اور جس نے قرآن کی دعوت دی، ہدیا الی صراط مستقیم وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ یہ حدیث ترمذی اور دارمی میں موجود ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فلا تو نہیں اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون اس کو چھو نہیں سکتے سوائے ان کے جو بہت پاک ہوں، تنزیل من رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر فخر کریں، کتنی بلند پایا کتاب ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیے لا یمسہ الا المطہرون اس کو چھو نہیں سکتے مگر وہ جو کہ پاک ہوں۔ جب قرآن نازل ہوا تو مشرک، کافر، مومن سب اس کو چھو سکتے تھے، آج بھی اگر کوئی غیر مسلم اس کو چھونا چاہتا ہے تو اس کو چھونے سے ہم روک نہیں سکتے، چھو سکتا ہے۔ مراد دراصل یہاں پر ذہنی پاکی ہے، نیت کی پاکی ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہوگی، نیت خالص ہوگی، انٹینشنز پیور ہوں گے تو تم اس قرآن کو سمجھ جاؤ گے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں فتور ہے، انٹینشنز پیور نہیں ہے، الفاظ سمجھ لوگے، بہترین پڑھنا آ جائے گا، گرامر نہایت عمدہ ہو جائے گی، لفظی ترجمہ ازبر یاد ہو جائے گا، فنگر ٹپس پر آ جائے گا، لیکن بس الفاظ کے گرد گھومتے رہ جاؤ گے، اس کو پا نہیں سکو گے۔ قرآن اپنے آپ کو کھولتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خلوص سے نیت کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو امام بنا کر اپنی زندگیوں میں اس کلام کو کھولیں۔ تو نیت کا پاک ہونا بہت ضروری، تعصب سے یعنی کہ پریجڈس سے، ہٹ دھرمی سے پاک نیت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی نیتوں کو پاک کریں کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم کبھی اس قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی شعوری کوشش نہیں کریں گے، ہم کبھی کوئی ایسا کانشیس ایفرٹ نہیں کریں گے کہ ہم چاہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس قرآن اس کو جسٹیفائی کر دے، قرآن اس کو ویریفائی کر دے، قرآن یہ کہہ دے کہ ہاں تم جو کر رہے ہو نا بس وہی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ باتیں آج ہمیں ایسی لگ رہی ہوں گی کہ ہاں ایسے کون سوچ سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن کا نور اپنے ہاتھ میں لے کر زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، بہت سی ایسی باتیں جو ہم اب تک کرتے رہے ہمیں بالکل ٹھیک لگتی ہیں، دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ الحمدللہ جو ہم کر رہے تھے، جو ہم سمجھے تھے ٹھیک ہی سمجھے تھے۔ لیکن یقیناً ہم سب کی زندگی میں ایسے مقامات بھی آئیں گے کہ جو کام اب تک ہم عادت کے طور پہ، رواج کے طور پہ کرتے رہے، اپنی کنوینئنس کے طور پہ کرتے رہے، جو طرز زندگی، جو لائف سٹائل ہم نے اختیار کیے رکھا، پتہ چلے گا اس میں تو تھوڑی سی کجی ہے، اس کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت شدت سے اندر سے طلب ابھرتی ہے، ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح سے اس آیت کا مطلب کر دے کہ ہمارے لائف سٹائل سے کلیش نہ ہو، ہمیں کلیش نہ کرنا پڑے، ہمیں سٹرگل نہ کرنا پڑے، ہمیں جہاد نہ کرنا پڑے۔ علم آتا ہے تو جہاد کا آغاز ہوتا ہے، اور اس علم کا کیا فائدہ جو جہاد پر آمادہ ہی نہ کرے۔ تو لہٰذا اس کو امام بنانا ہے۔ جب زندگی سے قرآن کی آیات ٹکرانے لگ جائیں تو قرآن کو نہیں چھوڑ دینا، اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے جس سے قرآن نے ہمیں روکا۔ ہم آج نیت تو کریں، کل کی کل دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے رب کے نام سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اپنے رب سے دعا کر کے ہم نے اس کتاب کو کھولا ہے، جس رب کی خوشی کی خاطر پڑھ رہے ہیں ہم اسی رب پر توکل کرتے ہیں، وہی انشاءاللہ ہماری راہیں کھولے گا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، ہوا حبل اللہ المتین سے چمٹ کر رہنے کی توفیق بخشے گا۔ سورہ واقعہ میں یہ آیات نازل فرما کر اب ایک سرچنگ کوشچن، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک سوال پوچھا گیا کہ ذرا ٹٹولو اپنے ذہنوں کو، اپنی زندگیوں کو۔ اف بحاظ الحدیث ان تم مدہنون، تو پھر کیا اس کلام سے تم لاپرواہی برتتے ہو؟ کیا اس کلام کے لیے تمہاری زندگیوں میں وقت نہیں؟ کیا بس اسی کلام کی اہمیت نہیں؟ اف بحاظ الحدیث ان تم مدہنون، اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو، اس کو لائٹلی لیتے ہو، ٹاپ پرائرٹی نہیں دیتے، ترجیح نہیں دے رہے؟ کیوں دینی چاہیے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کھولے اور ہم نے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا، اور ہم نے اپنی زندگیوں سے وقت نکالا اپنے رب کی خاطر، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے آ کر جمع ہو گئے۔ لیکن جو نہیں کر رہے ان سے دراصل یہ سوال ہے۔ اور پوچھا گیا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب، اپنی قسمت تم نے یہ بنا لی کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس کتاب کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، یا سچا سمجھ کے عمل نہیں کر رہے تو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہو۔ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں شعوری طور پر اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے الگ کر لینا ہے، اور الحمدللہ یہ شعور ہی کی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر آج جمع ہیں۔ ورنہ اگر ہم لاپرواہی برت رہے ہوتے، ہم اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہوتے، تو ہم اپنی زندگیوں کا اتنا قیمتی وقت نہ نکالتے، ہم اپنے کریئرز کو ہولڈ پر رکھ کر اور پیسے کا نقصان برداشت کر کے ہم یہاں نہ آئے ہوتے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اسی کی توفیق۔ تو جو نعمت اللہ نے آج ہمیں دے دی، ہم دعا کریں کہ اللہ ہر ہر مسلمان کی زندگیوں میں اتنی گنجائش نکال دے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ قرآن اللہ کا کلام، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اول تو یہ لفظ قرآن جو ہم سنتے ہیں، قرآ سے یہ لفظ بنا ہے، قاف را حمزہ، اس کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، یعنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قریہ بھی اسی سے لفظ بنا ہے، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قریہ، بستی۔ قریہ کیا ہے؟ ٹاؤن، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو قرآن وہ کتاب جس میں اللہ کی آیات جمع ہو گئیں، گیدر ٹوگیدر، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر دو، اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، اس کے نزول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے۔ بندے تو پہلے ہی تھے، اب نبی بھی بن گئے، رسول بن گئے۔ نمبر تین، ہر اعتبار سے یہ محفوظ ہے، ہر ایسپیکٹ سے یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ نہ اس کی ترتیب میں، نہ اس کے آرڈر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کے متن میں، نہ اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ من و عین جیسے کا جیسا یہ نازل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی لفظ اس کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا، نہ کوئی لفظ ایڈ کیا گیا، نہ کسی لفظ کا اضافہ ہوا۔ یہ عقیدہ پتھر کی لکیر کی طرح ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جانا چاہیے، انگرین ہو جانا چاہیے ہمارے اندر، کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں، تیرے مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ جو تورات میں پیشنگوئی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں سامنے آئی۔ پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی جاتی تھیں وہ لکھی ہوئی ہوا کرتی تھیں، جیسے تورات تختیوں پر، پتھر کی لوہوں پر لکھی ہوئی دی گئی، سٹون سلیبس کے اوپر 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے، جبکہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے، آپ کی مبارک زبان سے یہ کلام کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ اصل میں یہ الفاظ کی شکل میں تھا اور جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جسمانی کانوں نے نہیں سنی، آپ نے ان فزیکل ایئر سے اس وحی کو نہیں سنا۔ اس میں 5 سینسز انوالو نہیں ہیں، حواس خمسہ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ ملوث نہیں ہے اس کے اندر، اس وحی کو لینے میں، بلکہ یہ کلام تو آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک یہ نازل ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے۔ انسان کے حواس تو غلطی کر سکتے ہیں، کچھ کہا گیا، کچھ سن لیا، یہ انسانی حواس کی کمزوری ہے۔ تو قلب سے مراد دراصل کیا ہے؟ کہ یہ آپ کی روح پر ڈائریکٹ نازل کیا گیا، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر، اور روح کا مسکن، روح کا گھر دل ہوتا ہے۔ تو دل پر نزول سے مراد کہ آپ کی روح پر اس کو نازل کیا گیا۔ اب ہم بار بار تکرار کیوں کر رہے ہیں اس بات کی، ہوا کلام اللہ، ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم، جو نان مسلمز ہیں، وہ وحی بالمعنی کے قائل ہیں، وحی باللفظ کے نہیں۔ وحی بالمعنی کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مفہوم تھا، کوئی ایک مطلب تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا، اور پھر اپنے الفاظ میں اس مطلب کو وہ آگے بیان کرتے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خیال ہے وہ تو وحی ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہے، لیکن الفاظ جو ہیں قرآن کے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی الفاظ آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ایک لفظ بھی اس میں شامل نہیں ہے، کہاں کہ کسی اور انسان کا شامل ہو۔ اس لیے ضروری ہے یقین کرنا ہم مسلمانوں کے لیے کہ یہ کیا ہے، ہوا کلام اللہ، الفاظ اللہ کے ہیں۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ہم کہیں لو اصل قرآن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ کا کلام ہے، دراصل یہ تو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ اللہ کے علم کا کوئی خزانہ ہے۔ کس طرح ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ساتویں آسمان پر ہے. اصل قرآن کا ٹیکسٹ وہاں, اوریجنل کاپی وہاں پر ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے پاس اوتھینٹک مستند فوٹو اسٹیٹ کاپیز ہیں جو کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں. اصل قرآن لوہے محفوظ میں ہے, ہمارے پاس اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ فوٹو اسٹیٹ کاپیز ہیں. شب قدر میں یہ پورا قرآن لوہے محفوظ سے سمائے دنیاوی پر, جو آسمان ہے دنیا کا, اس پر اکٹھا لے آیا گیا. لوہے محفوظ سے پورے کا پورا قرآن شب قدر میں پہلے آسمان پر لے آیا گیا. جیسے کہ سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. انزل جو لفظ استعمال ہوا ہے, انزلناہ, انزل کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ میں پورے کا پورا نازل ہو جانا, اکٹھا نازل ہو جانا. جیسے کہ ایک بکٹ ہے, کوئی بالٹی ہے, اس میں پانی کو پورا انڈیل دینا اکٹھا ایک ہی دفعہ, ٹھیک ہے, یہ ہوگا انزلہ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن تو اکٹھا ایک دفعہ نازل نہیں ہوا, یہ تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا. پھر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھی شب قدر میں قرآن کیسے نازل ہوا. تو بات یہ ہے کہ لوہے محفوظ سے دنیا کے آسمان پر, پہلے آسمان پر تو اکٹھا آ گیا, اس کے بعد پہلے آسمان سے دنیا تک اس کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کے نازل ہونے کے 2 سٹیجز تھے. اس کا نزول 2 قسطوں میں ہوا, 2 مرحلوں میں ہوا. پہلے کیا, 7 آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا, اب پہلے آسمان سے دنیا میں. بالکل جیسے بک شاپ سے آپ 200-400 کتابیں اکٹھی لا کر کسی انسٹیٹیوشن میں رکھ لیں, اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے وہ کتابیں لوگوں کو دیتے رہیں. اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہو کر یہ دنیا میں نازل ہوا. جب دنیا میں نزول کی بات آتی ہے تو لفظ آتا ہے نزلہ, انزلہ کم ہی آئے گا. انزلہ کا مطلب اکٹھا نازل ہونا, نزلہ کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہونا, وقفے وقفے سے نازل ہونا, نزلہ. جی, اب اس قرآن کو نازل کرنے کی جو اہم ذمہ داری تھی, یہ جبریل علیہ السلام کے حوالے کی گئی. اللہ کے فرشتے ہیں, معمولی فرشتے نہیں. ان کی شان سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, آیت 19-21 میں, 19-21 فرمایا, ذی قوت عند ذی العرش مکین, قوت والے ہیں, طاقت اختیار اقتدار ان کے پاس ہے, یعنی بڑی عزت والے ہیں یہ, کس کے پاس, عند ذی العرش مکین, آسمان والے کے پاس, مطاعن, ان کی اطاعت کی جاتی ہے, ان کو اوبے کیا جاتا ہے, یعنی یہ فرشتوں کے سردار ہیں, ان کی بات مانی جاتی ہے, فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں. ثم امین, ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی امانت جو اللہ نے ان کے حوالے کی اس میں انہوں نے کوئی کمی بیشی کر دی ہو, جبریل علیہ السلام نے, یا کوئی غلطی کر دی ہو, اتارنا کسی پر تھا کسی اور پر نازل کر دیا لے جا کر, یا کوئی شیطان ان پر قابو پا کر اور ان سے وحی لے لے, ہو نہیں سکتا. تو ان کی شان بتا دی گئی. نہ صرف جبریل علیہ السلام کی یہ شان تھی, بلکہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا دنیا میں, اس وقت آسمانوں پر حفاظتی انتظامات کرا دیے گئے تھے, الرٹ کر دیا گیا تھا آسمانوں کی تمام مخلوقات یعنی فرشتوں کو, پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی کمی بیشی, کوئی ملاوٹ, کوئی گڑبڑ اس میں نہ ہو سکے. جیسے جیسے دنیا پر اس کا نزول ہوتا گیا, پہلا نزول کہاں ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر دنیا میں. پھر آپ کی مبارک زبان سے یہ کلام تمام انسانوں کو پہنچا, سب سے پہلے اس کو لینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ سب سے پہلے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنا دیتے تھے کہ آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالی سے جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، یہ گولڈن چین ہے، سنہری زنجیر ہے جو بنتی ہے. اب میری اور آپ کی قسمت کہ ہم اس سنہری زنجیر میں ٹکنا چاہتے ہیں یا نہیں، ہم بھی اس قرآن کو وصول کر کر آگے بتانا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، اور یہ نصیب وہ والا نصیب ہے جو پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے آپ کی کتاب تقدیر میں. یہ نصیب آپ کو اپنا خود بنانا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہے مومن ہو جائے، جو چاہے کفر کر لے. چوائس ہے میری اور آپ کی، ہم اس کو کتنا وقت دینا چاہتے ہیں، کتنی اہمیت دینا چاہتے ہیں. اب جب یہ صحابہ کرام تک کلام اللہ کا پہنچا، اس کی دو طریقوں سے حفاظت کی گئی. ایک طریقہ، چونکہ نازل ہی قلب پر ہوا تھا، لہذا اس کو دلوں میں حفظ کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا، قرآن کو حفظ کیا گیا. آج بھی اللہ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں سینوں میں قرآن حفظ کے ذریعے موجود ہے، اور یہ سلسلہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. دوسرا طریقہ اس کی حفاظت کا، قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی گئی، جو نازل ہوتا لکھ لیا جاتا. کتنے سال لگے اس کو نازل ہونے میں؟ جی ہاں، اگر ہم سولر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، شمسی سالوں کے حساب سے دیکھیں، تو 22 سال، اور اگر ہم قمری لونر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، تو 23 سال میں تقریباً اس کا نزول مکمل ہوا. 610 عیسوی، 610 جس کو وہ اے ڈی کہتے ہیں، 610 AD میں نزول کا آغاز ہوا. یا عربی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، جو عربوں کی اپنی تاریخ کا سلسلہ تھا، تو ان کے حساب سے 40 عام الفیل، عام الفیل عین الف میم، عام الفیل، فیل ہاتھی کا سال، جس سال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا، ہاتھی کا سال. تو عام الفیل، 40 عام الفیل کیا مطلب؟ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، تو قرآن کا نزول شروع ہوا. اگر ہجرت کے حساب سے آپ دیکھیں، تو ہجرت سے 12 سال پہلے اس کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری میں مکمل ہو گیا. کس علاقے میں قرآن نازل ہوا؟ عرب تو بہت بڑا ہے، عرب پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب بہت بڑا ہے. جی ہاں، سارے کا سارا قرآن عرب کے خطے حجاز میں نازل ہوا، حجاز کے علاقے میں نازل ہوا. اب حجاز کے علاقے میں مکہ آتا ہے، طائف آتا ہے، تبوک کا علاقہ آتا ہے، مدینہ آتا ہے. مکی اور مدنی کی تقسیم کے بارے میں بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل چیز ہے ہجرت. ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا مکی قرآن کہلاتا ہے، ہجرت کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا مدنی قرآن کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جو سورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی یا مدنی؟ وہ مدنی کہلائیں گی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، مکے میں نازل ہو رہی ہیں لیکن مکی نہیں کہلائیں گی. وہ مدنی کہلائیں گی. 89 سورتیں مکی ہیں اور 25 سورتیں 25 سورتیں مدنی ہیں. ان میں کچھ سورتوں کے بارے میں اختلاف ہے اور وہ بھی کس طرح سے؟ جن سورتوں میں اکثریت آیات کی مکی ہے ان کو مکی سورت کہہ دیا گیا، اور جن سورتوں میں اکثریت آیات کی میجورٹی جو ہے آیات وہ مدنی ہیں ان کو مدنی کہہ دیا گیا. کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، چند آیات ہو سکتا ہے کہ اس کی مدنی ہوں، بعد میں نازل ہوئی ہوں. سورہ مزمل ایک ایسی سورت ہے، اس کا پہلا رکوع مکے میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع تقریباً 10 سال کے بعد، اس سے بھی زیادہ بلکہ، مدینے میں جا کر نازل ہوا. تو پھر ایسی سورتوں کے بارے میں آپ کو اختلاف ملے گا، کہیں ان کو مکی لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے اور کہیں ان کو مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض خصوصیات، بعض ڈسٹنگوشنگ کریکٹرز ایسے ہیں سورتوں کے کہ جن سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. چند دیکھ لیتے ہیں. ہر وہ سورت جس میں کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایک انداز ہے خطابت کا، اوریشن کا، پرزور انداز بیان کا، تو ہر وہ سورت جس میں کلا آتا ہے وہ مکی ہے. 15 سورتوں میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ ساری آیات قرآن کے آخری نصف میں ہیں، دا سیکنڈ ہاف میں. ہر وہ سورت جس میں سجدہ آئے مکی ہے، مدنی سورتوں میں سجدہ نہیں ہے. ہر وہ سورت جس میں آدم اور ابلیس کا قصہ آئے وہ بھی مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ آیا ہے. اس کے علاوہ جہاں کہیں آپ یہ قصہ پڑھیں گی آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مکی سورت ہے. ہر وہ سورت جس میں قتال کا ذکر ہو، جنگ کرنے کا ذکر ہو، یا منافقین کا ذکر ہو وہ مدنی ہے، سوائے ایک مکی سورت کے، وہ ہے سورہ عنکبوت. اس میں بھی منافقین لفظ آیا ہے، وہ ایکسپشن ہے. ہم کہتے ہیں ایکسپشن پروو دا رول، یہ استثناء کیا ہے؟ سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت مکی سورت ہے لیکن اس میں بھی منافقین کا ذکر آیا ہے. پھر جہاں کہیں آپ پڑھیں یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ خطاب صرف اور صرف مدنی سورتوں میں ہے، مکی سورتوں میں یہ انداز نہیں ہے. اسی طرح شریعت کے احکامات، یہ سب آپ کو مدنی سورتوں میں ملیں گے، مکی سورتوں میں شریعت کے احکامات نہیں ملیں گے سوائے ایک حکم کے، اور وہ ہے خون کا اور مردار وغیرہ کا حرام ہونا. یہ سورہ نحل میں، سورہ انعام جو کہ مکی سورتیں ہیں، ان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی شریعت کا حکم مکی سورت میں نہیں ہوگا. مکی سورتوں میں ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے. 3 ایمانیات کا آپ کو ذکر ملے گا تکرار کے ساتھ مکی سورتوں میں. ایمانیات ثلاثہ جن کو کہا جاتا ہے، 3 ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، ان 3 کا ذکر آپ کو کثرت کے ساتھ مکی سورتوں میں ملے گا. پھر الفاظ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی واضح فرق ہے مکی سورتوں کے اور مدنی سورتوں کے. مکی سورتوں کا انداز بڑا میجسٹک ہے، الفاظ بہت وسیع معنی لیے ہوئے ہیں، بہت ڈیپتھ ہے الفاظ کے اندر. مکی سورتوں کے مقابلے میں مدنی سورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے، سمپل ہے. تو یہ ہم نے بات کی کہ قرآن کہاں نازل ہوا، بتایا آپ کو کہ حجاز میں نازل ہوا. پورے کا پورا قرآن تو حجاز میں نازل ہوا، یعنی کہ دنیا ہی کا حصہ ہے نا حجاز، اسی دنیا پر نازل ہوا. لیکن 2 آیات ایسی ہیں جو زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ معراج کے موقع پر نماز کے ساتھ تحفے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، عظیم آیات۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں، نمبر ایک نمازیں، نمبر دو آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور نمبر تین یہ خوشخبری کہ جو امت میں شرک نہیں کرے گا وہ بالآخر بخش دیا جائے گا۔ کس زبان میں نازل ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن عربی زبان کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں۔ اتنا فرق ہے عربی کی مختلف بولیوں میں، مختلف ڈائلیکٹس میں، کہ لوگ ایک دوسرے کی عربی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس ڈائلیکٹ میں، اگر یوں سمجھنا چاہیں کہ عربک لینگویج کی بھی کس ڈائلیکٹ میں قرآن نازل ہوا، تو یہ حجاز کی ڈائلیکٹ میں نازل ہوا، قریش کی زبان میں، جو قریش جس طرح عربی بولا کرتے تھے اس میں یہ نازل ہوا۔ یہ کولوکیل عربک نہیں ہے، یہ عام بول چال کی عربی میں نازل نہیں ہوا قرآن، بلکہ کلاسک عربک میں نازل ہوا ہے۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بھی مانتے، اس کو لٹریچر کے طور پہ پڑھتے ہیں، عربک لٹریچر جو پڑھتا ہے وہ قرآن ضرور پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ لٹریچر کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ تو کلاسیکل عربک میں یہ کلام نازل ہوا۔ قریش کی زبان میں، حجاز کی زبان میں نازل ہوا، اور حجاز کی بھی کون سی زبان؟ جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ کاسموپولیٹن شہر تھا، تجارتی قافلے آتے تھے اور جاتے تھے، عربی زبان خالص نہیں رہی تھی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہروں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان میں آج بھی بہت سے انگریزی کے الفاظ مل گئے ہیں، ہم خالص اردو نہیں بولتے، ہم خالص پنجابی نہیں بولتے۔ اگر آپ کو خالص پنجابی سننی ہے تو آپ کو کسی گاؤں میں جانا ہوگا، جس کو ہم کہیں نا ٹھیٹھ پنجابی، جسے ٹھیٹھ عربی میں یہ نازل ہوا، جو کہ حجاز کے دیہاتوں میں بولی جاتی تھی۔ اس لیے کہ شہر میں رہنے والوں کے تو زبان میں بہت سے غیر عربی الفاظ شامل ہو گئے تھے، تو یہ ٹھیٹھ عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن چند غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سجیل، سجیل جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ شکل بدل کر کسی دوسری زبان سے عربی میں آیا۔ جہاں تک اس کے اوریشن کا تعلق ہے، فصاحت کا، بلاغت کا تعلق ہے، تو یہ فصاحت کی معراج ہے۔ قرآن کا انداز، اس کے الفاظ قرآن کے معجزات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، یونیک ہے، ان پیرللڈ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کبھی کر سکا نہ آئندہ کر سکے گا۔ قرآن بہت سے مختلف پہلوؤں سے معجزہ ہے، ایک اس کا معجزہ ہونا یہ بھی ہے اس کا انداز بیان، الفاظ کا استعمال۔ جو عربی زبان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ کو ایسے استعمال کیا گیا ہے جیسے کوئی جوہری، کوئی جیولر کسی قیمتی پتھر کو تراش کے فٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے۔ اس طرح الفاظ کو تراش تراش کے سیٹ کیا گیا ہے، تبھی اس کے اندر آپ کو ایک ردم محسوس ہوگا۔ قرآن سمجھ میں نہ بھی آئے، الفاظ معنی آپ کو کچھ نہ آئے، صرف آپ کہیں تلاوت سنیں گی تو آپ کے دل پر کچھ اثر ہوگا اس کا۔ ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے، ہماری فطرت کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے قرآن، اور دوسرے اس کے الفاظ کے اندر جو موسیقیت ہے، ڈیوائن میوزک ہے، ملکوتی غنا ہے، انٹرنزک میوزک اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ الفاظ کے وزن کی وجہ سے بہت خوبصورتی کے ساتھ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ عربی ادب کا یہ کلائمکس اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، عربی کے مقابلے میں وہ دوسری زبانوں کو اجمی کہا کرتے تھے، اور اجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، ڈم، یعنی وہ کہتے تھے کہ جو عربی زبان میں بیان کی صلاحیت ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائی جاتی، دنیا کی ساری زبانیں عربی زبان کے سامنے ایسی ہیں جیسے کہ بولنے والے آدمی کے سامنے گونگا انسان۔ گونگا تو نہیں بول سکتا، اظہار نہیں کر سکتا خیالات کا، تو کوئی اور زبان خیالات کا اس طرح اظہار کر نہیں سکتی جیسے عربی زبان کر سکتی ہے۔ ان کے ہاں بھی خطیب ہوا کرتے تھے، عالم تھے، شاعر تھے، وہ سب گنگ ہو گئے قرآن کے سامنے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں اس کے اعجاز کے سامنے۔ لبید ایک شاعر ہوا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں وہ شاعری کرتے تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، تو انہوں نے کہا اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہہ سکتا ہے، خوبصورتی ہی نہیں لگتی، وزن ہی نہیں لگتا اس کے اندر۔ ابھی جیسے کہ عربی زبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ آخر عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوا۔ ایک تو آپ کو بتا دیا کہ کیا وسعت ہے اس کی کہ دوسری زبانوں کو یہ گونگا کہتے ہیں اپنی زبان کے مقابلے میں، تو یہ حقیقت ہے کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ آپ کو ابھی روٹ ورڈز کا بتایا، مادے کا بتایا، ایک مادے سے 600 الفاظ بن سکتے ہیں، 600 ورڈز، سیم روٹ ورڈ سے، 3-letter روٹ ورڈ سے، سہ حرفی مادے سے 600 الفاظ بن سکتے ہیں، اور ہر لفظ کا بنیادی مطلب وہی ہوگا لیکن خاص مطلب اس کا الگ ہوگا۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ صرف تلوار کے لیے 5000 الفاظ ہیں، 5000 ورڈز۔ آپ سوارڈ کہہ لیں گے، آپ کچھ کہہ لیں گے، آپ کیا کہہ لیں گے، کتنے الفاظ آپ نکال لیں گے ایک تلوار کے لیے، 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100۔ لیکن سوچیں کہ 5000 الفاظ ہیں صرف تلوار کے لیے، یہ اس کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا بادشاہ ہے اس زبان کو اپنا کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، تو کوئی تو خوبی ہوگی، کوئی تو کوالٹی ہوگی اس کے اندر۔ اس کے باوجود کہ اتنی وسیع زبان ہے لیکن کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زبان اپنی تمام تر وسعت کے باوجود اللہ کا کلام سہار نہیں سک رہی، برداشت نہیں کر پا رہی، لگتا ہے جیسے زبان لینگویج ٹوٹ رہی ہے۔ اور یہ انداز آپ کو قرآن میں ملے گا، خاص طور پہ سورہ زمر میں، انکمپلیٹ سینٹنسز، آدھے آدھے جملے۔ جیسے جب بریجز بنائے جاتے ہیں تو بیچ میں ان کے ایکسپینشن کنٹریکشن کے لیے وہ دے دی جاتی ہیں نا جگہیں تھوڑی سی، تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائیں جب ایکسپینڈ ہو یا کنٹریکٹ ہو، بالکل اسی طرح کہیں کہیں آپ کو پازز نظر آتے ہیں قرآن کے اندر، گیپس نظر آتے ہیں، کہ جب اللہ کے کلام کے حساب سے پھر یہ اس کی وسعت کو سمیٹ لے، کہیں کہیں گیپس ہیں جو کہ چھوڑے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی خوبی جو عربی زبان میں ہے وہ کسی دوسری دنیا کی زبان میں آ ہی نہیں سکتی، قرآن کسی دوسری زبان میں قرآن نہیں کہلائے گا۔ ٹرانسلیشن کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ کہنا بھی دراصل ٹھیک نہیں ہے، ترجمانی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی کوشش کہہ سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا قرآن، انٹرپریٹ ہو سکتا ہے۔ تو کہیں قرآن ہو جس کا آپ انگلش ٹرانسلیشن کہہ لیجئے، انٹرپریٹیشن کہہ لیجئے، اردو ترجمانی، تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے۔ قرآن صرف اور صرف عربی میں قرآن ہے، کسی اور زبان میں قرآن نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ بائبل ہر زبان میں بائبل ہوتی ہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی زبان میں ہو، وہ بائبل ہی کہلائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کوئی کتاب دیکھتی ہیں اور اس میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن نہیں ہے، ہم کہیں گے قرآن کا ترجمہ ہے۔ ترجمے میں کبھی بھی وہ وسعت اور گہرائی آ نہیں سکتی جو قرآن کے اپنے الفاظ میں ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا علم اس کو بتا رہا ہوتا ہے اس وقت، پریزنٹ ڈے سچویشن جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی آئنسٹائن کی تھیوری ہے، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہے، کوئی انکشاف ہوا، قرآن میں کسی نے آیت پڑھی، اس کو لگا کہ یہ جو آج سائنسی انکشاف ہوا ہے یہ تو ہو بہو قرآن کی آیت یہی بتا رہی ہے، اور انہوں نے اس کا اس طرح سے ترجمہ کر دیا، تشریح کر دی۔ لوگوں نے کہا اچھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب وقت گزر گیا, 100 سال آگے چلا گیا, پتا چلا کہ جو سائنس نے اس وقت دریافت کی تھی وہ غلط تھی. تو کیا قرآن کی بات بھی غلط ہو گئی؟ قرآن کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. دراصل ترجمے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہو جاتی کہ لو قرآن میں تو یوں لکھا ہے. قرآن میں نہیں لکھا, جب ترجمہ کیا تو ٹرانسلیٹ یوں کیا اپنے اپنے علم کے حساب سے. انسانی علم تو ریڈنڈنٹ ہوتا رہتا ہے, پرانا ہوتا رہتا ہے. ہر نیوٹن کے بعد کوئی آئنسٹائن آ جاتا ہے, لیکن اللہ کے اوپر تو کوئی عالم نہیں, اللہ کے علم سے آگے تو کوئی نکل نہیں سکتا. اللہ کا علم پرانا نہیں ہوتا, ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا, اللہ ٹرائل اینڈ ایرر سے نہیں سیکھتا. تو قرآن میں غلطی ہو نہیں سکتی. ہم اپنی زبان کی محدودیت کی وجہ سے ترجمہ اس کا محدود لمیٹڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. قرآن کے اپنے الفاظ لا محدود ہیں, وہ محدود ہو نہیں سکتے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کا سٹائل نہیں سمجھتے, عربی جن کو نہیں آتی, قرآن کی عربی سمجھ میں نہیں آتی, وہ ترجمہ پڑھتے ہیں پزل ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ردم نہیں ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, ابھی وہ بات شروع ہو گئی, ابھی ایک بات ہوئی اس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا, نامکمل ادھورا چھوڑ دیا, کوئی اور بات شروع کر دی. تو یہ کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں. یہ تو عربی زبان کی بات ہوئی. اب آخر عربوں پر کیوں نازل کیا؟ کوئی وجہ ہوگی جو عربوں پر اس کلام کو نازل کیا گیا. عرب کے لفظی معنی ہم سمجھ لیتے ہیں. عرب کے لفظی معنی ہوتے ہیں صحرا یا ریگستان, ڈیزرٹ. عرب ایک صحرا ہے, ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے. اس صحرا نے ایک قدرتی حفاظت کا کام دیا, ایک نیچرل پروٹیکشن کا سا کام دیا. ایک تو یہ کہ ریگستانی علاقہ تھا, کسی نے ضرورت نہ سمجھی کہ ان پر حملہ کر کے ان کو فتح کرے, اور علاقہ ٹرین اتنا مشکل تھا کہ کسی نے ہمت بھی نہ کی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر عربوں کو فتح کرے. تو ایک خوبی جو اللہ کی طرف سے عربوں کو دی گئی وہ یہ کہ عرب کبھی مفتوح نہیں ہوئے, کبھی غلام نہیں ہوئے, کبھی کوئی آ کر عربوں کو فتح نہ کر سکا. چونکہ یہ غلام کبھی نہیں رہے, اس وجہ سے ان میں غلام قوموں والی کمزوریاں نہیں تھیں. سلیو مینٹیلٹی ایک خاص طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. غلام قومیں ٹیریٹوریل لبریشن لے لیتی ہیں, جغرافیائی آزادی لے لیتی ہیں, لیکن ان کے ذہن صدیوں غلام رہتے ہیں. یہ بات عربوں میں نہیں تھی. اور غلام قوموں کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پہ بزدلی, کاورڈز ہوتے ہیں, جھوٹ بہت آتا ہے غلاموں کے اندر. آزاد کے مقابلے میں آپ دیکھیے غلام زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. احساس کمتری ہوتا ہے, انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے غلاموں کے اندر. دو رخاپن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, میکیاویلین ٹریٹس, ہر طرح بس اپنی بنانے کی فکر کرنا, چاپلوسی, مکھن لگانا, خوش آمدیں کرنا, یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھی, کھڑے تھے بالکل. پھر غداری بھی غلام قوموں کے اندر ہوتی ہے, ٹریٹر. ان میں سے کوئی کمزوری عرب قوم میں نہیں تھی. یہ تھی دراصل بنی اسرائیل کے اندر. بنی اسرائیل بہت عرصے غلام رہے تھے, ان میں یہ ساری کمزوریاں تھیں. ایک بہت بڑی خرابی تھی عربوں میں, اور وہ تھی شرک کی خرابی. اور اس شرک کی خرابی کی وجہ سے ان میں کچھ اور خرابیاں آ گئی تھیں. تو قرآن نے روٹ کاز کو ایڈریس کیا, جو جڑ میں خرابی تھی اس کی اصلاح کی. جب شرک ان میں سے نکل گیا, بہت سارے عیب ان میں سے نکل گئے. دوسری بات یہ کہ عربوں کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت نہیں تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رسول بن کر آئے, یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ریلیٹیولی عرب ویل آف تھے, نسبتاً پہلے سے خوشحال تھے, نسبتاً, لیکن ایسے خوشحال نہیں جو خوشحالی کی تصویر ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں. اتنا ایفلوئنس نہیں تھا, اتنی دولت نہیں تھی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ محنتی اور جفاکش تھے، ٹف تھے بہت، کاہل اور عیش پرست نہیں تھے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ ایک طرح سے آئسولیشن میں تھے، چونکہ چاروں طرف ان کے صحرا تھا، ٹھیک ہے تجارتی قافلے آتے تھے اور جاتے تھے مکے سے، لیکن دوسری قوموں سے بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھا ان کا۔ تو اس کا ایک بیک لیش یہ ہوا، اس کی نیگیٹو سائڈ، منفی اثر یہ ہوا کہ بہت زیادہ دنیاوی ترقی ان میں ابھی تک نہ ہو سکی تھی، دنیاوی علوم ان کے پاس نہیں تھے تو بہت ترقی نہ کر سکے۔ لیکن ایک فائدہ بھی ہوا، چونکہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا بہت رواج نہیں تھا، اس لیے بہت منطقی اور بہت فلسفی بھی نہیں تھے، بہت ریٹرک میں نہیں جاتے تھے۔ ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ رومنز پر بھی تو نازل فرما سکتا تھا، ایرانیوں پر بھی تو نازل فرما سکتا تھا، یہ دو سپر پاورز تھے اپنے زمانے کے، روم اور ایران، لیکن اللہ تعالیٰ نے رومنز پر نازل نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں پر نازل نہیں فرمایا۔ بڑے پڑھے لکھے قوم تھی، بڑے بڑے فلاسفرز ان کے ہاں موجود تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قوموں کے اندر انٹلیکٹ استعمال کرنے کا بہت زیادہ رواج ہو جاتا ہے، جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہاں ایک نقصان یہ ہے کہ وہ زیادہ ہی بحثوں میں پڑھنے لگتے ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے، منطق اور فلسفے کا زور ہو جاتا ہے، ریٹرک میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ریٹرک میں بالکل نہیں تھے، جو چیز آئی بس اس کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے قدرت سے بھی بہت قریب تھے، اس لیے کہ ان کے پاس گھروں کے اندر بہت زیادہ آسائشیں تو موجود نہیں تھیں، تو قدرت سے بہت قریب تھے، نیچر سے قریب تھے۔ آج آپ دیکھیے ہم قدرت سے کتنا کٹ گئے ہیں، بعض لوگوں کو تو مدت گزر جاتی ہے، انہوں نے آسمان نہیں دیکھا ہوتا یا گھاس پر چلنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخری دفعہ ننگے پاؤں گھاس پر چلے تھے، یا زمین کو فیل کیا تھا، یا مٹی کو فیل کیا تھا؟ مدت ہو جاتی ہے نا، یہ تو بڑی لگژری ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ ہم کبھی پکنک پر جائیں گے تو ہم پھر یہ کریں گے۔ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، ہم نے ایک قیمت ادا کی ہے بہرحال ترقی کی۔ تو یہ قدرت سے دور نہیں تھے، قدرت کے بہت قریب تھے۔ ان کے اوپر ابھی سویلائزیشنز کے ملمے نہیں چڑھے تھے، ونیئرز نہیں چڑھائے تھے انہوں نے اپنے اوپر ابھی، تو سچ کو پہچاننے کی صلاحیت تھی ان کے اندر، ریکگنیشن آف ٹروتھ کی ایبلٹی ان کے اندر موجود تھی۔ اس علم سے دلچسپی رکھتے تھے جو عمل کرنے میں مدد دے۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ حروف مقطعات یعنی الف لام میم کے معنی نہ سمجھنے سے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انہوں نے کبھی مطلب پوچھے ہی نہیں۔ جیسے بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی حضرت علی سے جو مروی ہے، کہ انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، ہم ہوتے تو ہم کیا پوچھتے، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کس پر آئے گا، ہم یہ سوال پوچھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا سوال پوچھا؟ ساری تفصیلات چھوڑ کر کہا اگر وہ آ گیا تو نکلنے کا راستہ بتا دیجیے۔ یہ ان کا انداز تھا سوچنے کا، پریکٹیکل اپروچ تھی، پریگمیٹک اپروچ تھی، ریٹرک نہیں تھی۔ الف لام میم کا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا مطلب نہ سمجھ میں آنے سے ہمارے عمل پر فرق نہیں پڑتا، ہمارے عمل کا تعلق نہیں ہے، مطلب پوچھے ہی نہیں، اگر کہیں ہم جیسوں پر نازل ہو گیا ہوتا ہم تو الف لام میم سے آگے بڑھے ہی نہ ہوتے، ہم کہتے پہلے یہ تو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہمیں کیوں نہیں بتایا، کیا وجہ ہے، اور جب مطلب نہیں ہے تو پھر بتایا کیوں، پھر لکھا کیوں۔ تو یہ بال کی کھال نکالنا، یہ ہیئر سپلٹنگ کے اندر پڑھنا، یہ ان کا مزاج نہیں تھا، اس لیے تیزی کے ساتھ قرآن پر عمل کر گئے۔ قرآن کا انداز، قرآن کا سٹائل وہ کیا ہے، تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کا انداز شعر نہیں ہے، پوئٹری نہیں ہے، اور یہ کیٹاگوریکل، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یاسین میں ارشاد فرمائی ہے کہ ما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم نے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شعر کہنا ان کی شایان شان ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ شاعری شروع کر دیں، تو شاعری تو نہیں ہے، پوئٹری تو نہیں ہے۔ اچھا جو ایک سمجھتے ہیں جس طرح سے کتاب کو, وہ اس طرح کتاب بھی نہیں ہے. کتاب کا خاص انداز ہوتا ہے نا, خاص اسلوب ہوتا ہے کتاب کا. کتاب میں چیپٹرز ہوتے ہیں, ایک وقت میں ایک ٹاپک پر, ایک موضوع پر بات کی جاتی ہے, اس موضوع کو پھر بند کر دیا جاتا ہے, پھر اگلا موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے, بحث مکمل ہو جاتی ہے. ایک ہی مضمون کو بار بار اگر دہرایا جائے تو وہ کتاب کا عیب شمار ہوتا ہے کہ بھئی ایک بات, یہ آدھی بات وہاں تھی, ابھی آدھی بات چیپٹر نمبر 9 میں کیوں آ رہی ہے, آدھی بات چیپٹر 1 میں, آدھی بات چیپٹر 9. کتابیں ایسے تو نہیں لکھی جاتی. اس انداز میں یہ کتاب نہیں ہے. جو لوگ بالکل دنیاوی کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھ کے جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں تو پھر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, آدھی بات یہاں آدھی بات وہاں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کتاب میں ہیڈنگ دیکھیں, دا کاؤ گائے, آپ کیا سمجھیں گی کہ اس میں گائے کے متعلق بات کی ہوگی, اس کی اناٹمی, اس کی فیزیولوجی, اس کی عادتیں ڈسکس کی گئی ہوں گی. اب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں کیا گائے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے, کیا کھاتی ہے, کہاں رہتی ہے, کتنے پاؤں ہیں, مسلس کیسے ہیں, بلڈ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ نہیں, وہ سمبولک ہے, سمبل کے طور پہ نام رکھ دیا گیا ہے. تو جو کتاب کی طرح قرآن کو اپروچ کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ نہ یہ شعر ہے, نہ اشعار ہیں, نہ یہ کتاب ہے, تو پھر آخر کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیے کہ یہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہے. اس کا انداز خطبے والا ہے, یا نیو ہے, جیسے کہ انسانی سوچ نہیں ہوتی, انسانی ذہن کس طرح کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس پنکھے کو دیکھ رہی ہیں, آپ نے دیکھا یہ پنکھا. اب جو انسانی سوچ ہے وہ کس کس طرح ڈائیگریس کرتی ہے, کتنے مختلف رخ اختیار کرتی ہے. کسی کو یہ پنکھا دیکھ کر خیال آئے کہ ہاں گھر میں جو پنکھے لگے ہیں نا میرے, کتنے میلے ہو رہے ہیں, جالے لگ گئے ان کے اوپر, بڑے دن سے صاف نہیں ہوئے, اب میں نے کلاس میں آنا شروع کر دیا نا, ماسیاں کام ہی نہیں کر رہی لگتا ہے گھر میں. اب کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچ گئی, یا یہ کہ اب یہ پنکھے لگوانے ہیں, اب کہاں سے اچھی کوالٹی کے ملیں گے, اب گھر بننا ہے, اب کہاں آپ کی سوچ چلی گئی نا. تو انسانی سوچ جو ہے وہ لینئر نہیں چلتی, سیدھی لائن میں نہیں چلتی. کچھ یہاں کا سوچتے ہیں, کچھ وہاں کا سوچتے ہیں, کچھ وہاں کا سوچتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے ہم اسی پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں سے ہماری سوچ شروع ہوئی تھی. یہ قرآن کا انداز ہے. انسانی ذہن, چونکہ اس کا موضوع ہی انسان ہے, میں اور آپ, یہ اس طرح سے بات کرتا ہے, ہماری سوچ کے حساب سے اس طرح سے ہمیں لے کے چلتا ہے. جو شروع کی مکی صورتیں ہیں اس میں آپ کو یہ خطبے والا انداز بہت نمایاں نظر آئے گا. اوریشن ہے اس کے اندر, بڑا پویٹک اوریشن ہے, جوش و خروش ہے اس کے اندر. تو اوریشن والا انداز مکی صورتوں میں, نریشن والا انداز مدنی صورتوں میں ملے گا. مکی صورتوں میں ایک شاعری کی سی جھلک نظر آتی ہے, لیکن مدنی صورتوں میں لیکچر کا سا انداز ہے, نریشن ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت جس مرحلے میں ہوتی تھی اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہو جاتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کمپائلیشن کس طرح سے ہوئی, ترتیب کیا ہے اس کی, تقسیم کیا ہے. قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہے؟ آیت. آیت کو عام طور پہ ورس کہتے ہیں, یا سینٹنس کہتے ہیں, یا جملہ کہتے ہیں. اس کو آپ نکال دیجئے اپنے ذہنوں سے. آیت, ایک آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا, ہرگز نہیں. آیت نہ جملہ ہے نہ ورس ہے. سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ جملے کا مطلب ہے کہ بھئی کوئی بات مکمل ہو گئی اور کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی. آیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جملہ ہو اس کے اندر. مثال کے طور پہ الف لام میم ایک آیت ہے, معنی کوئی نہیں ہے. تو آیت وہ ٹرمینالوجی ہے جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. آیت کے لفظی مطلب تو ہوتے ہیں نشانی. इसको हम वर्ड्स या सेंटेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आयात जो हैं दो दो हरूफ की भी मिलेंगी, टू अल्फाबेट्स, मिसाल के तौर पे हामीम एक आयत हो गई, एक लफ्ज भी मिलेगा, एक वर्ड भी मिलेगा। सूरह रहमान में आयत आती है ना मुदहामतान, एक लफ्ज है, वन वर्ड, एक आयत हो गई, जुमला तो नहीं बना, सिर्फ एक लफ्ज है। यानी इतनी शॉर्ट आयतें भी हैं कुरान के अंदर, छोटी छोटी आयतें, और इतनी लंबी लंबी आयतें हैं कि दस दस जुमले उसके अंदर आ जाएं। मिसाल के तौर पे आयत अल कुर्सी, इसी तरह हम एक और आयत पढ़ेंगे सूरह बकरा में आयत दैन, सूरह मुज़म्मिल में हम पढ़ेंगे आखिरी रुकू पूरे का पूरा एक आयत, उसमें 10-12 जुमले निकल आए आपके। तो आयतें बहुत छोटी भी हैं, आयतें बहुत तवील भी हैं। अब ये फिक्स किसने किया कि यहां पर आयत होनी चाहिए? ये दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से पता चला। कोई रूल नहीं है इसका, ये डिपेंड करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब आयत डालने को कहा। जो ही आपने फरमाया कि यहां आयत डाल दो, वहां आयत डाल दी गई। इसको तौकीफी कहा जाता है। वक्फ का मतलब होता है ना ठहर जाना, वक्फ। तौकीफ यानी वक्फ है, डिपेंड करता है अल्लाह के रसूल के बताने पर। तौकीफी काफ से, ये तौकीफी मामलात में से है, जहां अल्लाह के रसूल ने कह दिया, फरमा दिया, वहां आयत डाल दी गई। कुरान में तकरीबन 6,500 आयात हैं, लिटिल ओवर 6,000 आयत। तादाद का आपको इख्तलाफ मिलेगा, कोई कहेगा 6.5, कोई कहेगा 6.25, कोई इसी तरह का कहेगा फिगर। वजह यह है कि बाज लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, जो कि हर सूरत से पहले आपको लिखी भी मिलेगी कुरान में, उसको भी कुरान की आयात में शुमार किया है। वो कहते हैं ये भी कुरान का हिस्सा है। कुछ लोगों ने उसको काउंट नहीं किया, वो कहते नहीं ये एक सूरत को दूसरी सूरत से जुदा करने के लिए लिखा गया है, तो वो उसको आयत काउंट नहीं करते। कुरान में 114 सूरतें हैं ना, उनमें से 113 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, सिवाय सूरह तौबा के। सूरह तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती। तो इसका थोड़ा सा फिर आयात की तादाद में डिफरेंस हो जाता है। दूसरा अहम लफ्ज जो कुरान के साथ इस्तेमाल होता है, सूरत। हम कहते हैं ना सूरत, सूरत अल फातिहा, सूरत अल बकरा। मतलब क्या है सूरत का? सूरत के लफ्जी मतलब होते हैं उंदा ऊंट, कैमल। अच्छे ऊंट को सूरत कहा जाता है। एक और मतलब इसका होता है शहर पनाह। शहर पनाह समझते हैं? क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? बाउंड्री तो घरों की होती है ना, जो शहरों के चारों तरफ दीवारें नहीं होती थी, फसील जिसको कहते हैं। जी जी हाँ, फसील की तरह बहुत बड़ी सी जो दीवार होती थी जिसके अंदर शहर आबाद होता था। एक मतलब सूरत का शहर पनाह भी है। सूरत का मतलब मर्तबा भी होता है, फजीलत। तो क्या हुआ है कि आयात जो हैं, आयात को सूरतों की शक्ल में जमा किया गया। तो अब हर सूरत समझिए कि मायने का और हिकमत का शहर बन गई है। सूरत क्या हुई? आयतों को जमा किया, एक सूरत की शक्ल दे दी। हर सूरत जो है वो हिकमत का और मतलब का, मायने का शहर है। हर सूरत की अपनी अजमत है, अपनी मजेस्टी है। कुछ सूरतों के फजाइल हदीस में बयान हुए हैं, लेकिन तमाम सूरतों के फजाइल हदीस में बयान नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन सूरतों के फजाइल बयान नहीं हुए हदीसों में, उनकी कोई फजीलत है ही नहीं, उनकी कोई अजमत है ही नहीं, और उनको पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं। इंसान ये ना करे कि पूरा कुरान पढ़ने के बजाय बस अपना मामूल बना ले कि हमें चंद सूरतों की रोजाना तिलावत करनी है और बाकी कुरान नया का नया। ये चीज दुरुस्त नहीं। पूरे कुरान की मुकम्मल तिलावत होनी चाहिए, सूरह फातिहा से शुरू करके सूरह नास तक। हाँ, अगर आप चाहती हैं कोई खास सूरत रोज पढ़ना तो पढ़ लीजिए, कोई हरज नहीं, लेकिन किफायत मत कीजिए उसके ऊपर। ये मत सोचिए कि बाकी कुरान को तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो रमजान जब आएंगे तो एक दफा गुजर जाएंगे उसपे से, बाकी पूरे साल हम सिर्फ चंद सूरतों की तिलावत कर लें। ये दुरुस्त नहीं। وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح شہروں کی اپنی اپنی آب و ہوا ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح صورتوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے، اپنی اپنی خوبی ہے ان کی. ہر صورت کا ایک خاص مزاج ہے، اپنا خاص انداز میں اس میں بات کی گئی ہے. ہر صورت کا ایک سینٹرل تھیم موجود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے. اور اس مرکزی مضمون کو اگر اس تھریڈ کو ہم پکڑ لیں نا کہ اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے، اس کا پیوٹ کیا ہے اس صورت کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آیات آ رہی ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہوں گی. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ قرآن میں بیان ہوا، لیکن سورت کی سینٹرل تھیم کے حساب سے اس کا انداز ہر دفعہ ڈفرینٹ ہوگا. کبھی کوئی پہلو اجاگر کیا گیا ہے، کبھی کوئی پہلو اجاگر کیا گیا ہے، سارے کا سارا ایک طرف جمع نہیں کر دیا گیا. کہ مثال کے طور پہ کسی سورت کا نام بنا دیا جاتا سورہ موسیٰ، سورہ نوح بھی تو ہے نا. یہ چلے سورہ نوح کی مثال لے لیں کہ ٹاپک دیا سورہ نوح، نوح علیہ السلام سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہاں جمع کر دیں، یہ نہیں کیا، پھیلایا ہے اس کو سب میں. مختلف مقامات پر ذکر آتا ہے اور الگ الگ اس کے پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جہنم کے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ ایک صورت میں جمع کر دی جاتی، پھر جنت کے متعلق جتنی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی. یہ طریقہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، تعلیم کا انداز ہے. کوئی کسی انداز میں سمجھتا ہے، کوئی کسی انداز میں سمجھتا ہے، کوئی کسی وقت سمجھتا ہے، کوئی کسی وقت سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے سورہ بقرہ پڑھ کر کوئی نہ سمجھے، اور وہی ذکر آدم اور ابلیس کا قصہ جب کسی اور مقام پر آئے تو ایک دم دماغ کھل جائے، بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ قرآن کا انداز ہے، لیکن بہرحال جو سینٹرل تھیم ہے اس کے حساب سے آیتیں ہیں جو کہ آتی ہیں. تین تین آیات کی بھی صورتیں ہیں، صرف تین آیتیں ہیں، جیسے کہ سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، اور 286 آیات، 286 آیات کی بھی صورت ہے. سورہ بقرہ طویل ترین صورت ہے قرآن کی. تو آیت کی تقسیم ہم نے دیکھی، صورت کی تقسیم ہم نے دیکھی. اچھا، رکوع بھی ایک تقسیم ہے. رکوع جو ہم کرتے ہیں نا، رکوع، اب رکوع کیسے بنائے گئے؟ ٹاپکس کے حساب سے بنائے گئے. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ تقسیم کی کس نے، رکوع کی آیت خود ہم نے دیکھ لیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صورتوں کے بارے میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رکوع کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ تقسیم آپ نے نہیں رکھی تھی. یہ بہرحال جس نے بھی کی بعد میں، رکوع دراصل لفظ رکعت سے بنا ہے، کہ نماز کی ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھنا چاہیے کہ کم از کم ایک مضمون مکمل ہو جائے، کوئی ٹاپک ادھورا نہ رہ جائے، اس کے لحاظ سے رکوع کی علامت لگا دی کہ یہاں پر ایک بات کا تسلسل مکمل ہو گیا، بات انکمپلیٹ نہیں چھوڑ دی گئی ہے بیچ میں. تو بات یہ ہے کہ اتنی آیات نماز میں ایک رکعت میں انسان پڑھے جس میں مضمون بیچ میں نہ ٹوٹے، اور اس مقام پر پہنچ کر رکوع کر لے. پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں. تراوی کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27 شب کو قرآن کریم مکمل ہو سکتا ہے. ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتے ہیں نا، تو پھر مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب قرآن کو جمع کیسے کیا گیا؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی تو کلام تھا، پھر آپ نے اس کو لکھوایا اور لوگوں نے حفظ بھی کیا. لکھنے کی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، کس طرح لکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا وہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا. کتاب سے کیا مراد؟ پورا کمپلیٹ قرآن، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نا ما بینہ دفتین، دو جلدوں کے بیچ میں نہیں تھا، ایک بک فارم میں کمپلیٹ نہیں تھا کہ پورا قرآن جو ہے وہ ہم جیسے یوں اٹھا لیتے ہیں آج، ایسے نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ دور مسلمانوں پر بڑی غربت کا اور فقر اور فاقے کا دور تھا. کاغذ بہت ریئر چیز تھی، چائنا میں کاغذ بنا تھا، ہر جگہ کاغذ مہیا نہیں تھا، اویلیبل نہیں تھا. تو کوئی آیت کبھی چمڑے پر دیکھی جاتی تھی لیدر کے پیس کے اوپر، کوئی آیت کبھی کھجور کی چھال پر لکھ لی جاتی تھی، جو چیز اویلیبل ہوتی تھی اس پر لکھ لی جاتی تھی. پھر جانوروں कि वो हड्डियां जैसे कि शोल्डर ब्लेड है, चौड़ा सा होता है ना शोल्डर ब्लेड, लगता है तख्ती की तरह है, तो ऊंट के शाने की हड्डियां या जो कोई चौड़ी सी बड़ी सी हड्डियां मिल जाती थी उन पर आयात को लिख लिया जाता था। इस तरह कुरान लिखा हुआ तो था, हर आयत लिखी थी लेकिन स्कैटर्ड, समझे, अलग अलग थी, जुदा जुदा थी। अब क्या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन पहले खलीफा बने। उनके जमाने में तरह तरह के फितने अरब में उठ खड़े हुए, इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो उनका जिक्र करेंगे। एक फितना यह हुआ कि बहुत से झूठे नबूवत के दावेदार उठ खड़े हुए, अपोस्टेसी मूवमेंट्स जिनको कहा जाता है, इर्तिदाद शुरू हो गया, फितना इर्तिदाद, कि लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और कोई रसूल बना लिया, ये रसूल है अब हम इसकी बात मानेंगे। इन झूठे नबियों के खिलाफ जंगें हुई, इनमें बहुत से सहाबा शहीद हुए। सबसे ताकतवर इनमें एक शख्स था, मुसैलमा कज्जाब उसका नाम था। कज्जाब किस से बना है, किस कहते हैं झूठ को, कज्जाब बहुत ही बड़ा झूठा रसालत का उसने दावा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, लेकिन साथ साथ ये भी कहता था कि मैं भी रसूल हूं, मैं भी नबी हूं। तो उसके खिलाफ जंग लड़ी गई, मुसैलमा कज्जाब के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसको जंगे यमामा कहा जाता है। इसमें कई हुफाज शहीद हुए, तो इतने सारे हाफिज शहीद हो गए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिक्र शुरू हुई। उन्होंने हजरत अबू बकर को मशवरा दिया कि कुरान को लिख कर प्रॉपर तरीके से जमा कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुरान ही यहां से उठ जाए और महफूज ना रहे। काफी सोचने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु राजी हुए। उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी का जो सरबरा हेड बनाया वो जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को। जैद बिन साबित नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कातिबे वही रह चुके थे, अब वही लिखा करते थे, तो जैद बिन साबित को इंचार्ज बनाया गया। जैद बिन साबित का कौल आता है, मजमून ये है कि वो कहा करते थे कि अगर अबू बकर मुझसे पहाड़ इधर से उधर रखने को कह देते तो ये काम मेरे लिए निस्बतन हल्का था, बजाय इसके के जमाए कुरान का काम, पहाड़ का हिलाना इधर से उधर करना मेरे लिए आसान था, इतना मुश्किल ना था जितना कुरान जमा करने का काम। सोचे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या महसूस होती होगी उनको अपने कंधों पर। तो जो तरीका इख्तियार किया गया वो ये था कि जब कोई शख्स कुरान की लिखी हुई आयत लाता, लिखा हुआ टेक्स्ट लेकर आता, तो जैद बिन साबित खुद हाफिज से अपनी याददाश्त से उसको वेरीफाई करते। हजरत उमर भी इस कमेटी में थे, हजरत उमर भी हाफिज थे, वो भी अपनी याददाश्त से अपनी मेमोरी से उसको चेक करते थे। फिर कोई लिखी हुई आयत उस वक्त तक कबूल ना की जाती जब तक दो लोग ये गवाही ना दें कि ये आयत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखी गई थी। इसके बाद उस आयत का मुकाबला उन मजमुओं से किया जाता, उन कलेक्शन से किया जाता जो मुख्तलिफ सहाबा के पास लिखे हुए मौजूद थे। इतनी एहतियात के साथ कुरान को जमा किया गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आते आते इस्लाम अरब से निकलकर दूर दूर अजम में भी फैल चुका था। जिन लोगों की अपनी मादरी जबान अरबी थी उनको तो कुरान पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी जो कुरान लिखा था या को बताया इस तरह से लिखा था ना, नुक्ते नहीं थे, एराब नहीं थे, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश मैं और आप पढ़ लेते हैं ना, हमें कोई मसला नहीं होता। उर्दू के कितने अल्फाज हैं मैं और आप पढ़ लेते हैं, कोई उसके ऊपर जबर जेर नहीं पड़ा हुआ होता, हमें मसला नहीं होता। तो जो अरब थे वो अरबी पढ़ लिया करते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। लेकिन जिनकी जबान अरबी नहीं थी, अब क्या हुआ, तलफ्फुज में, डिक्शन में, अदायगी में, प्रोनाउंसिएशन में गलतियां होने लग गई। कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया और आजरबैजान के महाज पर हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद में मशगूल थे। उन्होंने देखा कि लोगों में आपस में क़िरातों पर इख्तिलाफ हो रहा है, وہ کہہ رہے تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے تم غلط پڑھ رہے ہو. اب کیا ہو رہا تھا کہ جس طرح تلفظ میں، پروناؤنسیشن میں غلطیاں ہو رہی تھیں، اسی غلطیوں کے ساتھ قرآن ہو سکتا ہے کوئی لکھنا بھی شروع کر دیتا. مثال کے طور پہ کوئی قاف ادا نہیں کر سکتا، اب وہ پڑھنا تھا اس کو قل ہو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، قاف وہ بول نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کل. اب جو سن رہا ہے اس کو، اس نے لکھ لیا، کیا لکھا؟ کل. کہنا کیا تھا؟ کہہ دیجئے. ہو کیا گیا؟ کھا لو. کل کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، تو کھا لے، اللہ ایک ہے، یہ مطلب ہو گیا قل ہو اللہ احد کا. قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل ہو اللہ احد کھا لو، اللہ ایک ہے. تو اس قدر آپ دیکھیں نا کہ تلفظ سے، پروناؤنسیشن سے زمین آسمان کا فرق ہو رہا تھا. تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن میں تحریف نہ ہو جائے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کو جمع کیا تھا وہ صرف مدینے میں موجود تھا، اور اسلام تو کہاں کہاں پھیل چکا تھا، بہت دور دور پھیل چکا تھا. کہیں بھی کوئی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ موجود نہیں تھا کہ لوگ اس سٹینڈرڈ ٹیکسٹ سے کمپیر کر کے اپنے اپنے نسخے لکھ لیں، کاپی کر لیں اس کو جا کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ دیکھیے یہ پرابلم ہو رہا ہے. ان کو خود بھی اس خطرے کا احساس ہو چکا تھا. انہوں نے تمام صحابہ کو جمع کیا، ان کی رائے دریافت کی. خود صحابہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک مصحف، یعنی ایک سٹینڈرڈ سکرپٹ پر، ایک معیاری نسخے پر جمع کر دیا جائے. جیسے ہمیں اپنی گھڑیاں ملانی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معیاری وقت کے حساب سے ہم گھڑی ملا لیتے ہیں، ایک منٹ آگے ہے، ایک منٹ پیچھے ہے، سب کی گھڑیاں ایک ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک سٹینڈرڈ سکرپٹ، ایک معیاری نسخے کی ضرورت تھی کہ سب اس کو دیکھ لیں اور پھر اسے کاپی کر لیں تاکہ اختلاف نہ ہو. آج کل کے اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر میں اسپیل چیک ہوتا ہے، بس ہم ایک اسپیل چیک ہے جو کہ اس میں لگایا گیا کہ ایک املا ہو، ایک ڈکٹیشن ہو اور اس کے اندر اختلاف نہ ہو. اب پھر اس کام کے لیے کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی تو چار صحابہ کی جماعت بنائی گئی. اس میں پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا جو کاتب وحی بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جمع قرآن کا انہوں نے کام کیا تھا، وہ اس میں تھے. عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم اس کمیٹی میں شامل تھے. ان صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے نسخوں کی کئی کاپیاں بنائی، ٹیکسٹ کو کاپی کیا، کئی کاپیز بنائی. اور جہاں کہیں سپیلنگ کا اختلاف ہوتا تھا کہ اس کو یوں لکھا جائے یا یوں لکھا جائے، تو وہاں پر قریش کے رسم الخط، جس طرح قریش سپیلنگ لکھا کرتے تھے، اس کے حساب سے وہ سپیلنگ لکھی گئی. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ایروپلین، برٹش کیسے لکھتے ہیں؟ اے ای آر او پی ایل اے این ای. اور امریکنز کیسے لکھتے ہیں؟ اے آئی آر پی ایل اے این ای. بالکل اسی طرح سے تھا، ایک ہی لفظ ہوتا تھا. عرب کے کچھ خطوں میں اس کو کسی طرح لکھا جاتا تھا، کچھ خطوں میں کسی طرح لکھا جاتا تھا. اب جب اختلاف ہوا کہ اس کے ڈکٹیشن میں، اس کے املا میں اس کو کیسے لکھوایا جائے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو قریش کے رسم الخط میں لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ قریشی تھے، لہذا اسی طریقے سے لکھا گیا. مثال کے طور پر جیسے بھی ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو مالک لکھنے کا ایک طریقہ ہے میم الف لام کاف، ایک طریقہ کیا ہے میم لام کاف، کہ میم پر آپ کھڑا زبر ڈال دیں. جو قریش لکھتے تھے وہ میم لام کاف سے لکھتے تھے، میم الف لام کاف سے نہیں لکھتے تھے. تو اسی طرح لکھا گیا میم لام کاف سے. کہیں قرآن میں اگر آپ کو میم الف لام کاف لکھا ہوا نظر آئے گا، وہ قرآن کا نسخہ مستند نہیں شمار کیا جائے گا. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور وہیں سے پھر وہ سپیلنگز لکھی گئیں. اب جب اس طرح سے ایک سٹینڈرڈ سکرپٹ تیار ہو گیا، اب اس کی پانچ کاپیز بنائی گئیں، پانچ نسخے. اور کچھ علماء کے مطابق، اس میں ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 اس کے سیٹس بنائے گئے، 7 نسخے تیار کیے گئے، اور جو جو بھی بڑے بڑے شہر تھے وہاں ان کو رکھ دیا گیا. ایک نسخہ مکہ میں رکھا گیا، شام، بحرین، یمن، بصرہ، کوفہ، مدینہ، ان میں ایک ایک کاپی جو ہے وہ رکھ دی گئی، اور ساری امت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک رسم الخط پر، ایک اسکرپٹ پر جمع ہو گئی. ورنہ پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنا اختلاف جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا تھا. اب جب یہ ایک کاپی تیار ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اب جس کے پاس اس کے علاوہ کسی اور طرح سے، کسی اور ڈکٹیشن، کسی اور املا کے حساب سے قرآن لکھا ہوا ہے، وہ اپنا قرآن جلا دے تاکہ یہ نہ ہو کہ آئندہ کنفیوژن ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا. یعنی کہ یہ اجماع تھا صحابہ کا، ورنہ ہو نہیں سکتا تھا غلط کام پر اجماع ہو جائے اور صحابہ اس پر اجماع کر لیں. اچھا اب کیا نقطوں پر اور اعراب پر ہم آتے ہیں. اہل عرب میں حروف پر نقطے اور حرکات، زبر زیر پیش وغیرہ لگانے کا رواج نہیں تھا، کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ بات کو سمجھ جایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، جی کیا لفظ ہے، کوئی اس کو منٹ پڑے گا، کوئی مائنیوٹ، کس حساب سے؟ ہاں کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں گے نا. اچھا ایک اور لفظ دیکھیں، جی کیا لفظ ہے یہ، ریڈ، ہر جگہ اس کو ریڈ پڑھیں گے، کہیں ریڈ بھی تو پڑھیں گے، ہے نا. تو لہذا جو اہل زبان تھے وہ آپ کی طرح سمجھتے تھے کہاں ریڈ کہاں ریڈ، کہاں منٹ کہاں مائنیوٹ، ان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن وہی جب بھی ہم نے بات کی کہ اجمی لوگوں کو جن کی زبان عربی نہیں تھی ان کو پھر پرابلم ہونے لگا. ایک یہ مسئلہ. دوسرا کیا تھا کہ چونکہ پیپر اتنا عام نہیں تھا، لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو عام طور پر قرآن کو ویسے بھی دیکھ کر نہیں پڑھا جاتا تھا، عام طور پر اس کو سنا جاتا تھا، کوئی قرات کرتا تھا اور لوگ سنتے تھے، سن کر یاد بھی کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام میں قرآن کی کاپیز کے ساتھ ساتھ قاری بھی بھیجے جو قرآن پڑھنا سکھائیں. تو آج بھی کوئی اپنی طرف سے قرآن لکھ نہیں سکتا، قرآن کو نقل کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی قرآن کی جو اسپیلنگ جہاں جیسی لکھی ہے وہاں ویسی ہی لکھنی ہوتی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ابراہیم کا جو املا ہے نا، جو اسپیلنگ ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ مختلف ہے، اور باقی قرآن میں آگے ابراہیم علیہ السلام مختلف طرح سے لکھا ہوا ہے. اب اس کو ایگزیکٹلی ایسے ہی لکھنا ہے، کوئی اس میں آگے پیچھے کر نہیں سکتا. اب کیا ہوا کہ قرآن لکھنے کی ضرورت پیش آئی، خیر کاپیز اس کی پھیلی. اب ایک وقت کیا تھا کہ قرآن کے تلاوت سننے والے لوگ تھے، تلاوت سن رہے تھے، کاپی ان کے پاس نہیں تھی، لکھا ہوا ٹیکسٹ ان کے پاس نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ نسخے تو بہت پھیل گئے پوری دنیا میں، قرآن کی کاپیز تو لوگوں کے پاس آ گئیں، لیکن سنانے والے نہ رہے، قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے پڑھانے والے نہ رہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہو گیا. تو ضرورت تھی کہ قرآن پر نقطے اور زبر زیر ڈال دیے جائیں تاکہ بغیر قاریوں کے بھی کوئی صرف اگر اسکرپٹ پڑھتا ہے کم از کم ٹھیک تو پڑھ سکے، اس کو کوئی بہت بڑی غلطی تو نہ کرے اس کے اندر. اس لیے کہ زبر زیر کی غلطی سے زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے معنوں میں. تو بعض روایات کے مطابق نقطے اور حرکات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو الاسود الدولی رحمت اللہ علیہ نے لگائے. عربی گرامر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عربی کی گرامر کمپائل کی. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں ہو گیا، نقطے لگا دیے گئے اور زبر زیر لگا دیے گئے. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ آگے جا کر حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم، یہ چند نام آتے ہیں کہ انہوں نے مل کر یہ کام کیا. یہ بالکل ساتھ کا ہی زمانہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی ساتھ کا زمانہ ہے. تو یہ مختلف تقسیم ہیں. اب ایک تقسیم رہ گئی پارے کی، پارے کس نے بنائے، 30 پاروں میں قرآن کو تقسیم کس نے کیا، یہ بات معلوم نہیں. یہ تقسیم جو پاروں کی تقسیم ہے ایک طرح سے سہولت بھی ہے، اس کے اندر کنوینئنٹ بھی ہے، کہ ایک ایک پارہ روز پڑھ لیں, 30 دن میں قرآن مکمل ہو جائے. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پیج گن کر بس تقسیم کر دیا قرآن کو. اس میں کیا ہوتا ہے پاروں میں کہ صورتوں کی فصیل ٹوٹتی ہے, صورتوں کی باؤنڈری ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ سورہ یاسین آدھی 22 پارے میں ہے, آدھی 23 پارے میں ہے. اس سے زیادہ کیا ہے سورہ ہجر, سورہ ہجر کی صرف ایک آیت 13 پارے میں, صرف ایک آیت, اور باقی پوری سورہ ہجر جو ہے وہ 14 پارے میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاروں کی کوئی تقسیم نہیں تھی, بلکہ منزلوں کی تقسیم تھی. حزب کہا جاتا تھا جس کو ہم منزل کہتے ہیں. 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا ہوا تھا. منزلوں میں آپ دیکھیے کہ چونکہ صحابہ کے دور کی تقسیم ہے, لہذا اس میں کبھی بھی سورتوں کی فصیل نہیں ٹوٹے گی. ہو نہیں سکتا کہ آدھی سورت ایک منزل میں ہو اور اس کے بعد تیسری منزل شروع ہو جائے, دوسری منزل میں آدھی سورت, تیسری منزل میں آدھی سورت, ایسے نہیں ہو سکتا. مکمل مکمل سورتیں ہیں. تو 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم صحابہ کے زمانے ہی میں کیا گیا تاکہ ایک دن میں ایک حصہ پڑھ لیں, 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے. یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کے بارے میں آپ سے کرنی تھی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.